بسم الله الرحمن الرحيم. خاص اصطلاحات جو حضرات صوفیہ کے پاس اپنے علوم کو ظاہر کرنے کے لیے مقرر ہیں، ان اصطلاحات کو جاننا، ان کے متعلقات کو جاننا بھی فن کا حصہ ہے، اس تصوف سے مناسبت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس میں سے ایک اصطلاح ہے تنزلات ستہ کی. گزشتہ تھوڑی سی وضاحت ہوئی کہ تنزلات تنزل کی جمع ہے. تنزل سے کیا مراد ہے یہاں صوفیہ کے پاس، اور ستہ سے کیا مراد ہوتے ہیں، اور ان کی وضاحت اور آگے آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. ایک اصطلاح ہے ان کے پاس معرفت النفس کی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے. ایک اصطلاح ہے معرفت الحق کی. حق کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ حق کو اس کے اسماء کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ، اس کے تجلیات کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ، اس کے کمالات کے ساتھ. ایک اصطلاح ہے ان کے پاس وحدت الوجود کی، توحید وجودی بھی کہتے ہیں اس کو. ایک اصطلاح ہے ان کے پاس عینیت اور غیریت کی. غیریت الگ ہونا، عینیت وہی ہونا. عینیت و غیریت اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور مخلوق کی ذات میں عینیت اور غیریت کا تعلق، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ پاک کی صفات میں عینیت اور غیریت کا تعلق، ذات خلق اور ذات خالق میں بھی ہے اعتبار یہ، اور ذات حق اور ذات اور صفات حق میں بھی ہے تعلق یہ. ایک اصطلاح ہے ان کے پاس القرب والوصال. قرب و وصال، قریب ہونا اور مل جانا. وصال وصل سے ہے، وصل ہونے ملنا، القرب والوصال. ایک اصطلاح ہے ان کے پاس اندراج الشیء فی الشیء. شے کا شے میں اندراج. ایک چیز دوسرے میں داخل، دوسری یعنی تداخل. اندراج الشیء فی الشیء، شے کا داخل ہونا شے میں، شے میں ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس معنی میں بولا جاتا ہے تصوف میں، وہ اس سے کیا چیز مراد ہوتی ہے وہ بتائیں گے. ایک اصطلاح ہے تجدد الامثال. ضمناً یہ طرح کی تھوڑی تھوڑی بحثیں اس میں کی آتی رہتی ہیں، باضابطہ اصطلاح کے ساتھ تعریف بول کے اس کی وضاحت کرنے کے عنوان سے کم ہوتا ہے. اسی طریقے پر قضاء اور قدر ہے، یہ بھی صوفیہ کے یہاں ایک محتم بشان مسئلہ ہوتا ہے، قضاء اور قدر. طے کرنا اور نافذ کرنا، طے کرنا اور نافذ کرنا، قضاء اور قدر. ماہیت الروح، روح کی ماہیت. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی ما اوتیت من العلم الا قلیلا. فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور نہیں دیے گئے تم علم مگر تھوڑا. اس کا مطلب تھوڑا دیے گئے، اور جواب بھی دیا من امر ربی، بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. تو یہ ہے وہ، یعنی یہی بلکہ نہیں ہے، پوری ایک دنیا ہے، لیکن یہ مرکزی مسائل، امہات فن کے امہات مسائل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ 11 لکھے ہیں. لئن امہات مسائل الفن عند القوم احد عشر. مسائل فن کی امہات، فن کے نزدیک، قوم کے نزدیک، یعنی قوم سے مراد قوم میں متصوفین، تصوف والوں کی قوم کے پاس گیارہ ہے. امہات، امہات معنی اساس، بنیادی. امہات مسلمات کے جیسے ہی ہوں گے نا، لہنا امہاتی پڑھیں گے، لہنا امہاتی مسائل الفن عند القوم احد عشر. ہم اس میں سے کچھ اجمال ذکر کریں گے. وہ انشئت التفصیل القولی فعلیك بالکتب والمستطر، وان اشتقت الى شرح الصدر فعلیك بخدمت اہل الحق. اگر تفصیلی بات چاہیے تو کتابوں میں جائیے، اور اگر ان مضامین کا شرح صدر چاہیے تو اہل حق کی خدمت میں لگیے، یعنی وجدان سے کھلنے والی چیزیں ہیں. تو کچھ حصہ اس سے پہلے سنایا تھا، تھوڑا سا کچھ آپ سناتے ہیں. اس میں تنزلات ستہ میں تنزلات سادسہ جو ہے، چھٹا والا تنزل انسان کا ہے، مرتبہ جامع بھی کہتے ہیں اس کو. تو مرتبہ جامع کیسے کہتے ہیں؟ کہ اس پوری مخلوقات اور پوری کائنات کا مجموعہ ہے انسان، پوری کائنات اس میں جمع ہے. کئی اعتبارات کا کے مضامین ہیں اس میں، اس میں سے ایک اعتبار یہ ہے جو جن کی نظر محبوس ہے آسمان اور زمین میں، انہوں نے انسان کی جامعیت کو ایسے بیان کیا، بول رہے ہیں ما ذکرہ الحکماء المحبوس نظرهم فی هذه الارض والسماء. جو عام طور پر صرف معقولاتی لوگ ہیں دنیاوی اعتبار، وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو جن لوگوں نے انسان کو جسمانی اعتبار سے صرف تجزیہ کیا، جسم کے اعتبار سے جس تجزیہ کیا ہے، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اجسام عالم کے اندر، عالم سفلی میں، عالم علوی اور عالم سفلی، آسمانوں والا جو عالم ہے اس کو عالم علوی، آسمان، آسمانوں کے اندر پائے جانے والے جو اجسام ہیں، ظاہر آسمان کو بھی جسم ہے، اس میں پائی جانے والی مخلوقات بھی جسم ہیں، یہ کواکب اور ثوابت اور سیارے یہ سب بھی تو ہیں، اجسام عالم علوی کہلاتے ہیں. اور عالم سفلی بسائط والی جو دنیا ہے، آگ پانی مٹی ہوا والی جو دنیا، اس کو عالم سفلی، اسفل سفل نیچے کے معنی میں. قسم آنی اس کی دو قسمیں ہیں، بسائط اور مرکبات. بسائط بسیط کی جمع ہے، بسیط کے معنی آتے ہیں تنہا تنہا، مفردات. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پتہ نہیں آرام ملے گا کہ نہیں ملے گا، ادھر پڑھیا ادھر ادھر ہے، میں یوں بیٹھا ہوں نا، مگر میں یوں بیٹھا تو پھر تو ادھر آ جانا، ظاہر ہے کہ میں کبھی ادھر بیٹھوں گا کبھی ادھر بیٹھوں گا، ویسے تیرے پاس مسئلہ ضرور کوئی نہیں رہتا. تو بسائط بسیط کی جمع، بسیط معنی واحد، ایک، تنہائی، اکائیوں کو بسائط کہتے ہیں. مرکب کے مقابلے میں، مرکب جس کے اندر جوڑ پایا جائے، ترکیب پائی جائے، دو چیزوں کو ملایا جائے، دو سے زیادہ چیزوں کو ملایا جائے، اس کو مرکب کہتے ہیں. تو یہ جو عالم سفلی ہے یہ دو قسم کا ہے، اس میں دو قسمیں ہیں، ایک بسائط ہیں الگ الگ پائی جانے والی چیزیں ہیں، ایک مرکب ہے. اور بسائط میں بھی جنرل اعتبار کے بسائط ہیں. اب پانی ان کے پاس بسیط ہے، لیکن خود سائنسدانوں کے پاس پانی بسیط نہیں ہے، وہ خود ہی مرکب ہے. دو قسم کے گیس ملے تو ہی بنتا نا وہ. تو ان کے پاس بسیط وہ ہوگا جو اس کو پھاڑنے کے بعد ہوگا. تو بسائط جو ہیں عناصر کو کہتے ہیں ان کے پاس. عناصر عنصر کی جمع ہے. چونکہ اصطلاحی اعتبار سے تھوڑا سمجھنا ہے تو اس لیے جو لفظ ہیں وہ بھی سمجھتے جانا ہے. جو چیز کسی چیز کی کا جو مادہ ہوتا ہے میٹیریل ہوتا ہے وہاں سے عنصر شروع ہوتا ہے. تو بسائط جو ہے نا وہ عناصر ہیں. والمرکبات ما عداها اور مرکبات ان کے علاوہ ہیں, یعنی جمادات اور نباتات اور حیوانات. اب یہ انسان میں جامع کیسا ہے وہ دیکھنا ہے بول رہے ہیں. البسائط محفوظۃ عند محققین فی حالۃ الترکیب بالمائیات. بسائط محفوظ ہوتے ہیں محققین کے پاس ترکیب کی حالت میں بھی ماہیات سے. ماہیت ملا نہیں کرتی. بسائط کے جب مرکب کرتے ہیں تو ان کی ماہیتیں نہیں ملتی. پانی کی ماہیت الگ ہے, آگ کی ماہیت الگ ہے, ہوا کی ماہیت الگ ہے, مٹی کی ماہیت الگ. ماہیت وہ حقیقت جو جس پر لفظ پانی جس کے لیے پانی مقرر ہے, وہ حقیقت جس کے لیے لفظ آگ مقرر ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ملا کرتی ترکیب کے وقت میں. یہ خاص بات ہے یہ جو مرکب ہونے کے بعد بھی جو اس سے پہلے بھی آئی تھی وہ بحث, انہیں اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے بولنے کے واسطے. تو ہر مرکب جو ہے نا وہ جامع ہوگا, دو ماہیتوں کو ملے گا. اگر دو سے مرکب ہے وہ تو دو ماہیتوں کا جامع ہوا, وہ دو ملا کے ایک نہیں ہوا. محفوظ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, پھر اس کے بعد دونوں کو ملا تو وہ جامع ہوا نا. ایسا ادنا درجات ترکیب یہ ہے کہ ان تفید علی المرکب الصورۃ النوعیہ الحافظۃ للترکیب. ترکیب کا ادنا درجہ یہ ہے کہ فائز کیا جائے مرکب پر صورت نوعیہ کو, جو کہ ترکیب کی محافظ ہے. مرکب کسی شے کو مرکب بننے کے بعد اس کی حفاظت کرنے والی ہے. ہر شے میں ایک صورت ہوتی ہے. صورت شخصی الگ ہوتی ہے, صورت نوعی الگ ہوتی ہے. شخص فرد کی صورت, نوع قسم کی صورت. اب ہم میں سے ہر فرد کی ایک صورت الگ ہے تبھی تو ہم الگ دکھتے ہیں, لیکن ایک صورت ہماری نو کی ہے, انسان نو کی ہے. بکری سے الگ کرنے والی, گائے سے الگ کرنے والی, ہاتھی سے الگ کرنے والی, وہ صورت نوعیہ کہلاتی ہے. ایک ہماری صورت نوعیہ ہے, ایک ہماری صورت شخصیہ ہے. تو ہر مرکب کا, چونکہ اس کے کم سے کم دو بھی چیزیں ہوں گی, تو وہ دونوں چیزوں کو جامع کرنے کے واسطے ایک صورت نو, دونوں کی ایک نو بنے گی وہ صورت شخص سے ہٹ کر. تو اس کو بتا رہے ہیں کہ مرکب کے لیے صورت نوعیہ ہونا ضروری ہوا, تو اس پر صورت نوعیہ کو فائز کیا جائے گا جو ترکیب کی حفاظت کرنے والی ہو, جو مرکب بنانے پر اس کی حفاظت کرنے والی ہو. اور اس میں کسی قسم کا نمو اور شعور اور نطق اور فکر اور ترتیب نہ ہو, تو ایسے مرکب کا نام جماد ہے. جمادات پتھر, پتھر اور پتھروں کی قسمیں جتنی بھی بے شمار ہیں, ہیرے جواہرات سب کو شامل. ویسمہ حاضر المرکب بالجماد. اس میں دو چیزیں ہوئی. ففیہ شیئان, البسائط ایک بسیط بسائط ہیں, اس میں الگ الگ ہیں اس کے. وصورت الحافظۃ للترکیب المواد, اور وہ صورت جو اس کی حفاظت کر رہی ہے مرکب کرنے کی وجہ سے, پورے کئی چیزوں کو مرکب کرنے کی وجہ سے جو اس کی صورت بنی, ایک وہ ہے اور ایک اس کے اندر بسیط الگ چیز ہے, یعنی جو اجزاء اس کے ہیں. ثم اذا فاضت علیہ نفس النباتیہ, پھر اس پر نفس نباتیہ کو فائز کیا جاتا ہے. نبات معنی اگنے والا, اگنے والی ذات, اگنے والا نفس, اس کو دیا جاتا ہے. تو اس میں نمو حادث ہوتا ہے, بڑھنا, بڑھتی ہے وہ چیز, شعور نہیں ہوتا. ابھی پہلے جماعت تھی اس کے اندر نمو بھی نہیں تھا, بڑھوتری بھی نہیں تھی, پھر اس کے اندر بڑھوتری والی چیز آئی, ایک اور چیز کو اس پر فائز کیا گیا. دون شعور, شعور اس میں نہیں, اسما بن نبات, تو اس کا نام نبات ہوا. اب تین چیزیں ہو گئیں, پہلے دو تھی اب تین ہو گئیں, البسائط, السورة الحافظة الحامية, الثالثة هي النفس النباتية اي القوة النامية. ایک بسائط ہو گئے جس میں الگ الگ چیزیں ملا کے بن رہی ہے وہ, اور دوسرے یہ کہ وہ صورت, اور وہ دوسری چیز وہ صورت حافظہ ہے اس کی, اور تیسری چیز جو ہے وہ نفس نباتی ہے, یعنی قوت نباتیہ اس کے اندر آ گئی ہے. جس کے اندر حرکت آ جاتی ہے نا اس کو نفس سے تعبیر کرتے ہیں. تو اب نبات میں ایک حرکت آ گئی, شعور نہیں ہے لیکن حرکت آ گئی. ثم اذا فاضت النفس الحیوانیہ, پھر اس کے اوپر ایک اور نفس کو فائز کیا جاتا ہے, چڑھا دیا جاتا ہے, اس کو نفس حیوانیہ کہتے ہیں, جاندار نفس. وجدت فیہ الحس والحرکہ, اور اس میں حس اور حرکت بھی آ جائے, جامد ہونا بھی آ گیا, نابت ہونا بھی آ گیا, اگنا بڑھنا نشونا بھی آ گیا, اس کے بعد حس اور حس بھی آ گئی, حس اور حرکت بھی آ گئی. تو یسمی بالحیوان, اس کا نام حیوان ہوا. اس میں چار چیزیں چڑھ گئیں, پہلے بسائط تھے, اس کے بعد اس کے جامد ہونے کی وجہ سے صورت نوعیہ اس میں آئی, اس کے بعد صورت نباتیہ اس میں آئی, نفس نباتیہ اس میں آیا, پھر نفس حیوانیہ اس میں آ گیا. اب چار چیزیں اس میں جمع ہوئی, البسائط والصورة الحافظة والنفس النباتية والنفس الحيوانية الرافضة الخافضة. ثم اذا فاضت عليه النفس الناطقة, پھر اس کے اوپر نفس ناطقہ کو فائز کیا گیا, فائز کیا جائے. وجعل يتفكر في الاشياء, اور وہ سوچنے لگے, شعور آ گیا, شعور آتی سوچنا اور تفکر آ جاتا ہے. سمی بالانسان, اس کا نام انسان رکھا جائے گا. اس میں پانچ اجزاء ہوں گے, بسائط ہوں گے جو الگ الگ شکلیں تھیں ان سب ماہیتوں کو جمع کیا گیا, صورت حافظہ ہوگی جو ان سب کو پھر جمع کرنے کے بعد میں محفوظ کرنے والی صورت, نفس نبات اس میں ہے, بڑھوتری ہے اس میں, نفس حیوان اس میں ہے کہ اس کے اندر حس و حرکت ہے, نفس انسان اس میں ہے. وهذا الاجتماع المذكور على القول ببقاء نفس وقت وورود اخرى وورود اخرى كما هو المشهور ببقاء نفس وقت ورود اخرى. وهذا الاجتماع المذكور على القول على القول ببقاء نفس نفس وقت ورود ورود اخرى. یہ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں ان لوگوں کے قول کے موافق ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفس باقی رہتا ہے دوسرے کے اس پر وارد ہونے کی صورت میں. ایک چیز ملائی جاتی ہے دوسری چیز کے ساتھ میں, تو وہ پہلی چیز بھی ہے پھر دوسری بھی ہے, پھر دوسرے کے ساتھ تیسری ملائے تو پھر وہ دو بھی ہیں پھر یہ تیسری بھی ہے, پھر چوتھی ملا دیے تو وہ تین بھی ہیں پھر یہ چوتھی ہے. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں ان کے موافق یہ تفصیل ہے بتا رہے ہیں. فلم يبقى جزء من اجزاء العالم العنصري خارجا من الانسان, اس تقریر پر کوئی عالم عنصری میں سے یعنی عالم سفلی میں سے کوئی جز نہیں رہا جو انسان سے خارج ہو. انسان کے اندر نفس انسانی بھی آیا, نفس نباتی بھی آیا, سمجھ آ رہا نہیں, حیوانات بھی آ گئے اس میں, جمادات بھی آ گئے, نباتات بھی آ گئے, جمادات بھی آ گئے, اور پھر اس کے جو مرکبات مفردات ہیں وہ بھی آ گئے. تو جو کچھ بھی پوری عالم میں یہاں ہے اس کا حصہ تو انسان کے اندر آیا ہی آیا. اما المجردات فوجود غیر النفس الناطقۃ منها فیہ لم یقم علیہ عندہم برہان ولما رأى بعضهم هذا التقرير غير كاف اختاروا وجها آخر ورأوا أنه شاف واف فقالوا إن الإنسان إذا علم الترتيب الواقع بين الأجسام وما بين المجردات يرتسم صورة هذا المجموع في ذهنه كما هو من البديهيات ولما كان حصول الأشياء بأنفسها صحيحا عند أهل الإتقان وجد العالم كله بهذا النمط في الإنسان. مجردات کو شامل ہونے کی صورت بعض لوگوں نے ایسے شامل کی ہے کہ ان چیزوں کا جو شعور ہے اس کا جو فہم ہے, سمجھا نا, یہ فہم ہی وہ مجردات کا مجموعہ ہے انسان کے اندر, ورنہ اس کے ان چیزوں کے اندر تو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے نا فہم وہم, سمجھا نا. تو جو علم آیا ہے وہ علم اس مجردات کا جامع ہے. ایک تقریر ایسی کی ہے ان لوگوں نے چونکہ ان کے پاس مجردات کے وجود کی کوئی دلیل نہیں تھی اس کے علاوہ, جو ان کو دکھ رہا ہے اس کو ہی جوڑنا تھا ان کو, جو نہیں دکھ رہا جو مجردات ہیں ان کو تو وہ تو نہیں دکھ رہے تھے ان کو, تو اس کو کیسا جوڑتے وہ. تو انہوں نے کہا کہ بس اذا علمت ترتیب, اس ترتیب کو جاننا, اس ترتیب کو جاننا اور اس میں جو تصرفات ہو رہے ہیں ان کو جاننا, تو اس سے انسان اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ انسان میں دوسرے موضوعات بھی موجود ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں وحاذا تقریر وائزن لا یسمن ولا یغنی من جوع, کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریر جو ہے نا کافی وافی نہیں ہے. پائے استدلالیان چوبی بوت, پائے چوبی سخت بے تمکین بوت. اس کے بعد انہوں نے وہ تقریر ذکر فرمائی تھی جو گزشتہ میں نے سنائی تھی, کہ اس کے مقابلے میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر انسان کے جامع ہونے کی وہ زیادہ متوسط بیان ہے اس کے مقابلے میں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا یہاں پہ. تیسری چیز ہے انسان کے اندر جامع ہونے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کو انسان میں دیکھنا. تو ان کو انسان میں دیکھنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت کشف کی طریق سے, وجدان کے طریق سے ہوتی ہے, اور ایک صورت یہ علمی طریق پر ہے اور لوگوں کے لیے قابل فہم طریق پر ہے. تو علمی اور لوگوں کے لیے قابل فہم طریق پر بیان کرنے کے واسطے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام اور اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا ہے. اس سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی سوچنے کے دو انداز ہیں, لیکن ایک انداز سے ہم واقف کرا رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے سارے 99 نام کا اثر انسان کو اپنی زندگی اپنے اندر محسوس ہو, یا انسان کے اندر کیسے اس کو جمع کیا گیا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسمن, اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں, من احصاها دخل الجنہ, جو ان کو شامل شمار کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ان کا جو جامع بنے گا, اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا جو جامع بنے گا, ان کو اپنے اندر جمع کرے گا, وہ جنت میں جائے گا. تو وہ جامع بننا کیا ہے, کہہ رہے ہو فاللہ, اللہ اللہ جو ہے اس میں سب سے پہلے اسم ذات جو ہے نا وہ تو اللہ ہے, وہ علم ہے اس ذات کا جو تمام صفات کمال کا جامع ہے, المستجمع لجميع الصفات والکمالات. فیضہ ان لا یشاہد غیر المسمى ولا یثبت ولا یثبت له ولا یثبت له الوجود. اس کا جامع ہونا کیا ہے؟ اس کا جامع ہونا یہ ہے کہ مسمى کے غیر کا مشاہدہ نہ کرے, یعنی اپنے اندر اتنا کمال پیدا کرے کہ اللہ جس کا اسم ہے, اسم نام کو کہیں گے, جس کا نام ہے اس کو مسمى کہتے ہیں. عبد المعیز ایک نام ہے نا, اس کا مسمى یہ شخصیت ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی, اللہ جو ہے نا یہ ذات کا اسم ہے, نام ہے اس ذات کا جو کہ تمام صفات اور تمام کمالات کی جامع ہے. تو اس کا فیض یہ ہے کہ غیر مسمى کو, اس ذات کے مسمى, اس ذات کا جو مسمى ہے اس کے علاوہ کا مشاہدہ نہ رہے, اتنا اپنے اوپر غالب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو, اللہ کے علم کو, اللہ کے وجود کو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا مشاہدہ رہے کامل, اس کا جو ہے نا اس کو جامع ہونا یہ ہے. ولا یثبت له الوجود, اور نہ اس کے غیر کے لیے وجود کو ثابت کرے, غیر مسمى کے لیے نہ وجود ثابت کرے اور نہ اس کا مشاہدہ کرے. دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں, یافت اور شہود, اس کو ان لفظوں سے تعبیر کر رہے ہیں, اس کو اصطلاح کے اندر یافت اور شہود کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں. باہر دیکھنے کے وقت میں ایک سمیٹ کر دیکھنے کی عادت ہو جانا, اور اندر سے وجدانی طور پر سب چیزوں کی ایک حقیقت ہونے کا یہ وجدان اس کو مل جانا, تو اس کو یافت اور شہود کہتے ہیں. تیری یافت اور شہود میں میری زندگی کا ثبات ہے, صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, میری زندگی کا ثبات جو ہے تیری یافت اور شہود پر ہے, تیرا وصل میری حیات ہے, تیرا فصل میری ممات ہے. اگر یافت و شہود تیرا نہیں رہا تو میں مردہ ہوں, یافت و شہود تیرا رہا تو میں زندہ ہوں. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم کو کا فیض کیا ہے, اس کا محصی ہونا, اس کو گھیرنا کیا ہے, اس کو اپنے اندر لینا کیا ہے, اس کا حافظ ہونا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فیضہما یرحم عباد اللہ, اس کا فیض یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرے، خاص طور پر حاجت مندوں پر، مساکین پر. ایک ہے اس میں سے ملک، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن ہے نا، اس کا فیض یہ ہے کہ اپنے نفس پر حاکم ہو اور اپنے قلب پر حاکم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ملک نفس کا انسان جامع کیسے بنے گا کہ وہ نفس پر حاکم ہو، نفس کا محکوم نہ ہو، اور قلب پر حاکم ہو، قلب کا محکوم نہ ہو. نفس کے اندر پیش آنے والے، پیدا ہونے والے جو رجحانات وغیرہ ہیں، اس نفس اس کی سنے، یہ نفس کی نہ سنے. وہ قلب کے اوپر جو ہے، قلب کے اندر جو اٹھتے رہتے ہیں ہوایات ہیں اور جناب رغبات ہیں اور رجحانات ہیں، محبتیں ہیں، ان کے اندر بھی حاکم یہ خود ہو. قلب پر حاکم ہونا اور نفس پر حاکم ہونا ہے. القدوس، اس کا فیض یہ ہے، القدوس کا اس کا فیض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک قرار دے ماں سوا ہو. تمام ماں سوا جو اللہ کا غیر ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقدس. اچھا، آئیے، تقدسا خود پاک ہو جانا ہے، پاک ہو جانا ماں سوا سے اپنے کو الگ کر لینا، اللہ کا جو غیر ہے اس غیر سے اپنا تعلق ختم کر لینا. یہ القدوس کا فیضان یہ ہوتا ہے، القدوس کا محصی ہونا یہ ہے. جامعیت انسان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کی کیسے ہے، ایک اعتبار سے، اب اعتبار اعمال اور صفات کے بیان کی جا رہی ہے. السلام فیضہ ان یسلم من الذنوب والذمائم، سلام کا فیض یہ ہے کہ محفوظ رہے ذنوب سے اور ذمائم سے، گناہوں سے بچانا اپنے کو اور تمام مذموم اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا، یہ السلام کا فیض ہے. المؤمن فیضہ ان یؤمن الناس من لسانہ ویدہ، مؤمن اللہ تعالیٰ کا اسم ایک ہے، مؤمن اس کا فیض یہ ہے کہ لوگوں کو امن میں رکھے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے لوگ مطمئن ہوں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا، ایسی بات نہ بولے، نہ ہاتھ سے. المهیمن فیضہ ان یحفظ ظاہرہ وباطنہ من المعاصی والاوصاف الذمیمہ، مهیمن کا فیض یہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے اور اوصاف الذمیمہ سے محفوظ رکھے. العزیز کا فیض یہ ہے کہ اپنے نفس پر غالب ہو اور اپنے نفس کو اہل دنیا کے ساتھ طمع کرنے سے ذلیل نہ کرے. العزیز عزت والا، تو اپنے العزیز کا جامع ہونا کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے تاخیر سے طمع میں مبتلا کر کے ذلیل نہ کرے اور اپنے نفس پر غالب ہو. الجبار، اس کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اپنے نقائص کو پورا کرے کمالات حاصل کرنے کے ذریعے سے. جبر کے معنی پورا کرنے والا. الجابر، الجابر العظم الکثیر ہے نا، العظم الکثیر، ٹوٹی بھی ہڈی کو جوڑنے والا. المتکبر، متکبر کا فیض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا کو حقیر سمجھے اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو حقیر سمجھے. خالق اور باری اور مصور کا فیض یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر، اپنے نفس میں کمالات کو حاصل کرے اور علوم کو حاصل کرے. الغفار کا فیض یہ ہے کہ لوگوں کی ذلتوں کو معاف کرے. القہار کا فیض یہ ہے کہ دشمن، دین کے جو دشمن ہیں ان پر قہر کرے، جس میں نفس بھی شامل ہے اور شیاطین بھی شامل ہیں. الوہاب کا فیض یہ ہے کہ بذل کرے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں. الرزاق کا فیض یہ ہے کہ خرچہ کرے عیال پر اور فائز کرے طالبین پر علوم اور معارف کو. الفتاح کا فیض یہ ہے کہ علم کے دروازے کو بند نہ کرے اور نفع کو بند نہ کرے. ویقضی بین الخصما، اور جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان میں فیصلے کرے. العلیم کا فیض یہ ہے کہ علم سیکھے جو نفع دے. القابض الباسط، ان کا فیض یہ ہے کہ اپنے نفس پر تنگی کرے جبکہ وہ سرکشی پر آئے. نفس جب سرکشی کرنے لگے تو اس کو جو ہے نا قابض اور باسط کا اس پر فیض ہونا چاہیے. ویوسع علیہا اذا مل، اور جیسے ہی جو ہے نا اس کا طغیان ختم ہو، تنگی محسوس کرے، تغذیہ آئے تو پھر اس کے اوپر وسعت کرے، واسع ہونا وہ ہے. الخافض الرافع، ان کا فیض یہ ہے کہ ان یخفض الباطل ویرفع الحق، باطل کو پست کرنا اور حق کو بلند کرنا. المعز المذل، اس کا فیض یہ ہے کہ ان یعز الاخیار، جو اچھے لوگ ہیں ان کو عزت دے اور جو شریر ہیں ان کو ذلیل کرے. السمیع البصیر ان کا فیض یہ ہے کہ نہ سنے اور نہ دیکھے اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اس کا جامع ہونا یہ سمیع البصیر کا. الحکم اس کا فیض یہ ہے کہ اپنے نفس پر حکم کرے اور رعایت کرے عدل کی حکم کے اندر. العدل اس کا فیض یہ ہے کہ رعایت کرے عدل کی اور استقامت کی ہر امر کے اندر. اللطیف کا فیض یہ ہے کہ رفق کرے بندوں کے اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں اور مواعظ میں اور ارشاد میں. مواعظ اور ارشاد میں رفق کا مطلب یہ ہوتا ہے، لطیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے سخت انداز میں جھڑکنا اور بولنا، تحقیر کرنا، ذلیل کرنا کہ بجائے بات کو لینے کے آدمی شدت میں آ جائے اور نفرت میں آ جائے، ویسا نہیں ہونے کا. الخبیر اس کا فیض یہ ہے کہ آدمی خبیر ہو نفس کے مقائد سے اور غافلوں کو خبر دے اس کی. اور الحلیم کا فیض یہ ہے کہ ضعفاء کے ساتھ معاملہ کرے حلم اور عفو کا. العظیم کا فیض یہ ہے کہ اپنی ہمت کو بلند رکھے اور اس کو چھوٹی نہ کرے دنیا کے لیے اور ابلیس کے شرکا کے لیے، واشیا ابلیس. الغفور کا فیض یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے. الشکور کا فیض یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر کرے اور ایک درمیانی راہ اختیار کرے اس میں. علی کا فیض یہ ہے، العلی اللہ تعالیٰ کا نام، العلی کا فیض یہ ہے کہ شیطان کے لیے اپنے کو پست نہ کرے اور اہل دنیا کے لیے بھی اپنے کو پست نہ کرے. الکبیر کا فیض ہے کہ فیض اس کا قریب ہے من اسم العلی، العلی کا جو اس علم کا جو فیض ہے وہ فیض اور الکبیر کا فیض، وہ دونوں جو ہے نا قریب قریب ہیں. الحفیظ اس کا فیض یہ ہے کہ شریعت کے حدود کی حفاظت کرے. المقیت کا فیض یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے. الحسیب کا فیض یہ ہے کہ لوگوں کی کفایت کرے ان کی ضرورتوں کے اندر اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے. الجلیل کا فیض یہ ہے کہ اپنے اندر بزرگی پیدا کرے کمالات کی صفات کو حاصل کرنے کے ذریعے سے. کریم کا فیض یہ ہے کہ صفت کرم کو اختیار کرے. رقیب کا فیض یہ ہے کہ اپنے نفس کی نگرانی کرے اور نہ چھوڑے نفس اور شیطان کو کہ اس پر غالب آئیں، یعنی انسان پر غالب آنے کے لیے ان کو چھوڑے نہیں. مجیب کا فیض یہ ہے کہ اپنے رب کی بات کا جواب دے، یعنی لبیک کہے اطاعت کے ذریعے سے، اور لوگوں کی بات کا جواب دے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ذریعے سے. واسع کا فیض یہ ہے کہ علوم اور معارف وسیعہ کو حاصل کرے اور تنگی نہ کرے لوگوں پر معاملات میں. حکیم کا فیض یہ ہے کہ حکمت کو حاصل کرے علوم اور اعمال میں. ودود کا فیض یہ ہے کہ اہل دین کے ساتھ میں محبت کرے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے. المجید کا فیض یہ ہے کہ اخلاق کو مہذب بنا کے صفت مجد کے ساتھ میں متصف ہو. الباعث کا فیض یہ ہے کہ اپنے قلب کو زندہ رکھے، قلب میت کو زندہ کرے اور روح کے رسول کو نفس کی طرف بھیجے. الشہید کا فیض یہ ہے کہ ان یشہد الخیر و خدمت الدین و یتصف بما یجعلہ اہلا للشہادۃ یوم القیامہ. خیر کے کاموں میں موجود رہے اور دین کی خدمت میں حاضر رہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اہل شہادت میں شمار کرے ان کے ساتھ میں اپنے آپ کو موصوف کرے. الحق اس کا فیض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں مستغرق ہو اس طریقے سے کہ اللہ کے غیر کو بھول جائے. الوکیل کا فیض یہ ہے کہ لوگوں کے امور کو درست کرے، خاص طور پر ضعفاء کی. القوی المتین ان کا فیض یہ ہے کہ اپنے نفس پر قوی ہو اور دین میں جمائے اپنے آپ کو. الولی کا فیض یہ ہے کہ دین کی نصرت کرے اور اہل دین کی نصرت کرے. الحمید کا فیض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور لوگوں کا محمود رہے. المحصی کا فیض یہ ہے کہ مواظبہ کرے اللہ اپنے اعمال پر، اپنے اعمال کے احصاء پر اور اپنے گناہوں کے احصاء پر، اور غفلت نہ کرے. جو گناہ ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھے کہ کون کون سے گناہ ہیں جن سے بچنا ہے، اور جو اعمال ہیں ان کو کرنا ہے ان کو بھی دھیان میں رکھے. یہ المحصی کا فیض ہے. اور المبدی المعید ان کا فیض یہ ہے کہ خیر میں ابتدا کرے اور بار بار اس کو دہراتا رہے. ما فات من، جو چھوٹ جائے خیر اس کو جو ہے نا اس کا یادہ کرتا رہے. المحیی المومیت ان کا فیض یہ ہے کہ قلب کو زندہ کرے اور اپنے نفس کو مارے. الحی اس کا فیض یہ ہے کہ حیات دائمہ کو مجاہدہ کے ذریعے سے حاصل کرے. القیوم کا فیض یہ ہے کہ طاعت کے اندر اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں قائم رہے. الواجد, اس کا فائد یہ ہے کہ کمالات کو پیدا کرے اپنے اندر اور ماں سوا اللہ سے استغنا حاصل کرے. الماجد, اس کا فائد یہ ہے کہ مجد کو طلب کرے کمالات کو حاصل کرنے کے ذریعے سے. الواحد, اس کا فائد یہ ہے کہ کمالات عبودیت کے اندر اجتہاد کرے, خوب کوشش کرے اور اس کے اندر توحد اختیار کرے, یعنی اس میں یگانگت, یعنی ایک انفرادیت حاصل کرے, اس میں بہت زیادہ کرے جس سے ایک نمایاں مقام اس کو حاصل ہو. وہ تفرد. الصمد, فائض ہو یکون مرجعا للناس, الصمد کا فائد یہ ہے کہ لوگوں کا مرجع ہو کمالات کے حاصل کرنے کے ذریعے سے. القادر المقتدر, ان کا فیض یہ ہے کہ شہوات نفسانیہ پر قادر ہو. مقدم و مؤخر, ان کا فیض یہ ہے کہ نفس کو طاعات کے اندر جو ہے نا مقدم کرے اور ممنوعات سے اس کو مؤخر کرے. الاول الاخر, اس کا فیض یہ ہے کہ لوگوں میں اول ہو دین کے معاملے میں اور آخری ہو دنیا کے معاملے میں. الظاہر الباطن, اس کا فیض یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو شریعت سے محلہ کرے, یعنی زیورت شریعت کے زیور سے آراستہ کرے اور باطن کو حقیقت سے آراستہ کرے. الوالی, اس کا فیض یہ ہے کہ روح کی نصرت کرے نفس کے اور شیطان کے مقابلے میں اور ان پر اس کو حاکم بنائے. المتعالی, اس کا فیض یہ ہے کہ بلند ہو نفس اور شیطان پر, یعنی اس پر غلبہ حاصل کرے. البر, اس کا فیض یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک کرے. التواب, اس کا فیض یہ ہے کہ لوگوں کی معذرت کو قبول کرے. منتقم, اس کا فیض یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں مداہنت نہ کرے اور اعداء دین سے انتقام لے. العفو, اس کا فیض یہ ہے کہ لوگوں سے معاف کرے. الرؤوف کا فیض یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں شفیق بن جائے. مالک الملک ذو الجلال والاکرام کا فیض یہ ہے کہ ان یملک ملک وجودی ہی, اپنے وجود کے ملک کا مالک ہو جائے. ویجل نفسہ ویکرم عباد اللہ, اپنے نفس کے اندر جو ہے وہ جلا پیدا کرے, بزرگی پیدا کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اکرام کرے. المقسط کا فیض یہ ہے کہ انصاف کرے. الجامع کا فیض یہ ہے کہ کمالات کو جمع کرے, علمیہ کو بھی اور عملیہ کو بھی. الغنی المغنی کا فیض یہ ہے کہ لوگوں سے استغنا برتے اور اہل فقر کو غنا دے. المعطی المانع, ان کا فیض یہ ہے کہ مستحقین کو عطا کرے اور فساق اور ظالمین کو منع کرے, نہ دے ان کو. الضار النافع, ان کا فیض یہ ہے کہ جو دین کے دشمن ہیں ان کو نقصان پہنچائے اور جو دین کے فرما بردار ہیں ان کو نفع پہنچائے. النور کا فیض یہ ہے کہ خود منور ہو ایمان کے ساتھ اور عرفان کے ساتھ. الحادی کا فیض یہ ہے کہ ضالین اور جاہلین کو ہدایت دے. البدیع کا فیض یہ ہے کہ وحید فی الکمال ہو, کمالات میں تنہا ہو, مطلب بہت زیادہ کامل بنے. ویبدیع ما ینفع الخلق. الباقی, اس کا فیض یہ ہے کہ عمل کرے وہ جو باقی ہو, جس کا نفع باقی رہے موت کے بعد, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بقا حاصل کرے اپنی مرضی کے فنا کرنے کے ذریعے سے. الوارث کا فیض یہ ہے کہ انبیاء کا علوم و معارف کے اندر وارث بنے. الرشید کا فیض یہ ہے کہ رشد پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس رشد کی طرف بلائے. الصبور کا فیض یہ ہے کہ ہر حالت کے اندر صبر کرے. وقد تم بحمد اللہ تعالیٰ ہاہنا بیان التجلی الاسمائی مع التحلق بها. تجلی اسمائی کا بیان پورا ہوا ان کے والے اخلاق کو اپنانے کی صورت اپنانے کے ساتھ. یہ حد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا فیض انسان میں ہونا چاہیے, جس سے اس انسان کو جامع ہونا چاہیے, جس کو یہ لوگ تجلی اسمائی سے تعبیر کرتے ہیں, وہ یہ ہے فرما رہے ہیں. ایک یہ بحث ہوئی, دو بحثیں ہوئی سمجھیے. انسان کی جامعیت کو کوئی آدمی یعنی اپنے ذہن سے اس کو پورا سمیٹ لینا پھر ترتیب کے اعتبار سے تو اور اچھا رہتا. ومن تأمل بالإمعان وجد جميع الكائنات العالم اجمالا في الانسان وأما الأعلى من طريق البيان لهذا المطلب الجليل الشان فيحتاج الى كشف وعيان ولا يفيء به اللسان ولا الرقم بالبنان. نعم يمكن أن يفهم بقدر أن الإنسان لما كان جامعا للأسماء, لما كان إنسان جب جامع ہے تمام أسماء کا, جیسا کہ ذکر کیا گیا شرح الإحصاء میں في شرح حديث الإحصاء میں. وهذه الأسماء العاليات, اور یہ أسماء عاليات جو ہیں, هي حقائق الكائنات, یہی کائنات کی حقیقتیں ہیں. فکان الانسان لحقائق الاکوان جامعا، تو یہ انسان اکوان کی حقیقتوں کو بھی جامع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے فیض کے ذریعے سے جو بات ذکر کی گئی ہے، ایک وہ اعتبار ہے اس میں، اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ انہی اسماء کو یہی اسماء جو ہے نا حقیقتیں ہیں پوری کائنات کی. تو جب انسان میں وہ اثرات ہیں تو انسان میں یہ اثرات بھی ہیں، یہ بول رہے ہیں. انسان ان کا جامع ہو سکتا ہے تو انسان ان کا بھی جامع ہو سکتا ہے. تو جامع وہی ہو سکتا ہے جو ہے، جو چیز بالقوہ موجود ہے وہی چیز بالفعل ہو سکتی ہے. فکان وجود الانسان، فکان الانسان لحقائق الاکوان جامعا، انسان جو ہے نا اکوان کی حقیقتوں کو بھی جامع ہوا. والکون کلہ ظلا له تابعا، اور پوری کی پوری کائنات سایہ ہے انسان کا اور تابع ہے انسان کے. فکان وجود الانسان بہذا الاعتبار بالذات، انسان کا وجود اس اعتبار سے بالذات ہے اور کائنات کا وجود اس اعتبار سے بالعرض ہے. فأي جامعیت اکمل من کون الانسان، انسان سے زیادہ جامعیت اور کس میں ہوگی؟ اصل الاکوان، والاکوان فرع الانسان، اور سارے اکوان انسان کی فرع ہیں. فتعمل ولا تغفل، فهل علمت الانسان ان الانسان اي شيء من العالم ومن ثم شرفه الله تعالى وكرم. قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ممن خلقها جد مات ممن خلق خلقنا هي ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى وصوركم فاحسن صوركم. وقال تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فيا حسره عليه اذا لم يعرف قدره. کتنی حسرت کی بات ہے اس بندے پر جو اپنی قدر کو پہچانے نہیں. ولم يتفكر في من عرف نفسه فقد عرف ربه، اور سوچا نہیں اس بات پر کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. نسی حقیقتا ولم يتامل، حقیقت کو بھول گیا اور تامل نہیں کیا. وبقي محبوسا في العالم الاسفل، اور محبوس رہ گیا عالم اسفل میں، بند ہو کے رہ گیا. وہا ان تدارک بعد مقدور فلینجی نفسہ من دار الغرور ولیعرف حقیقت نفسہ ثم لیشاہد جمال ربہ ولیبذل فی رضاہ محبتہ ومالہ وإلا فلعلہ سمع مآلہ. قال اللہ تعالی ومن کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى واضل سبیلا. اب اس کے بعد میں کچھ اشکالات اور ان کے جوابات دے رہے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کروں گا. فإن قيل إذا كان الإنسان جامعا لحقائق الأسماء كما حقق فيما مضى يلزم أن يتجلى على أبي جهل اسم الهادي. جامع الأزداد ہونے کی بات ہوگی نا، پھر اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے جب جامع ہوگا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جامع الأزداد ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ازداد کا جامع ہونا کمال ہے. نقائص کے البتہ نقیز کے جامع نہیں ہوتے، شریک ہونا ان کا نقیز ہے، اللہ واحد ہے ان کا کوئی شریک نہیں. ازداد حیات اور موت، نفع نقصان، عزت ذلت، معیز اور مذل ہونا وغیرہ ہے نا، قابض باسی طرف خافض، جامع الازداد کہتے ہیں ان کو. تو یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان جامع الازداد ہوگا تو یلزم ان یتجلی علی ابی جہل اسم الہادی وکذا علی المقبولین اسم المضل وهذا كما ترى اجيب من هذا الاعضال بان وجود الحقائق لا يستلزم صدور الاثار والافعال. یہ ایک جواب اس کا یہ ہے. اما ترى ان صفات الحق تعالى قديمه بالبرهان ثم بعض اثارها حادث بالزمان فيمكن ان يظهر في البعض اسم الهادي ويبطن اسم المضل ويبطن اسم المضل مع وجود حقیقته فيه ولا يبعد ان يكون قوله عليه السلام نعم معي شيطان ولكنه اسلم اشاره الى هذه التوجيه ويظهر في البعض اسم المضل ويظهر في البعض اسم المضل ويخفى اسم الهادي ولا يظهر اثر منه في النظر البادي ولو لم يكن حقيقة اسم الهادي في ابي جهل وغيره من اهل الطغيان لما خوطبوا بالايمان. بڑا عجیب، بڑی عجیب توجیہ کی ہے. اس میں اس کا اثر ہے تبھی تو وہ مخاطب بنا، ورنہ تو مخاطب ہی نہ ہوتا. وہ اشیر الی ھذہ المرتبۃ فی قولی علیہ السلام کل مولود یولد علی الفطرہ. والجواب الاخر ان تجلی له صورتان، مثلا اذا اراد الحاکم اظہار حکومت فله طریقان، احدهما یؤمر احدا علی مأمور وثانیهما یتأمر علی مقہور، بل التجلی الاول اکمل من الثانی کما هو ذوقی ووجدانی. فتجلی الاسماء الجلالیہ علی الانبیاء والاولیاء یکون بالطریق الاول، وکلما کان الاتصاف اتم کان شانهم اکمل، بل اکملیت المطلقۃ اعطیها سیدنا محمد خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم، فان اول مراتب ظهور الحق هي الحقیقۃ المحمدیہ. فالانسان الکامل کلی مشکک، اکمل افرادہ هو علیہ السلام جامع الجلال والجمال، ثم على قدر مناسبته اعطی الاخرون الکمال. ومن ثم علم ان تخصیص الصوفیت الانسان الکامل بالجامعیت مع ان هذا الحکم لکل بشر شامل مبناه هو الاتصاف المذکور الذي لا يشارك فيه احد الانسان الکامل. هذا الذي ذکر كان بيانا لتجلی اسماء الجلال على المقبولين في حضرت الكبير المتعال. واما تجلیها للكفار فبالمعنى الثاني، اي ضلوا باسم المضل وضاع عمرهم الفاني فارتفع الاشكال عن تجلی اسماء الجلال على اهل الجمال. یہ کچھ سوالات وغیرہ ہو سکتے ہیں اہل علم حضرات کو، تو اس کا جواب دینے کے لیے حضرت نے ان کے کچھ اسماء ذکر فرمائے. ایک اور بحث ذکر کی ہے اس میں، اعلم ان تجلی الاسماء علی قسمین، اضطراری و یسمى التکوینی ولا يترتب علیہ الثواب والعقاب الدینی، فمن تجلت علیہ اسماء الجلال حصل له شيء من الکمال عاجلا كان او فيما لا يزال، ومن تجلت عليه اسماء الجلال اتصف بالنقص والزوال. والقسم الثاني الاختياري ويسمى التشريعي في الكلام، والامر والنهي يتعلقان بهذا المقام، فمن اورد على نفسه التجليات الجماليه يسمى مطيعا ويستحق ثوابا ومقاما رفيعا. ومن ثم ظهرت عظمه الاحكام الشرعيه، حيث ان كل من عمل بها بما هو عمل بها هو ابو الوقت من الصوفيه، فاذا شاء يتجلى عليه صفه المعبود يصلي ويقوم، واذا شاء تجلى اسم الصمد ينوم ينوي ويصوم. وهذا هو المراد بقوله تعالى فاذكروني اذكركم. ولما كان عشق طالب الجمال متزايدا غير زائل شرع لبقائه وزيادته النوافل، ومن اورد على نفسه الصفات القهريه بأن باشر ما يجب غضب الحق تعالى يوم الحساب يسمى عاصيا ويستحق العقابة. ومتى غلب الضلال والعصيان خرج حينئذ عن حقيقة الإنسان ولحق بسائر الحيوان. لكن الصورة لا تتغير من هذه الأمة ببركة سيد الإنس والجان، ومن قبلنا كانوا يمسخون للذل والهوان. نعم يظهر هذه الصورة بمناسبة الصفات يوم القيامة كما قاله الثعلبي في تفسير القرآن، وإليه الأشارة في قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهذا الحكم الشرعي الذي هو العصيان مظهر للأسماء الكثيرة عند أهل العرفان كما يظهر بالتأمل والإمعان. ومن عجائب الصنع الإلهي أن يراد أحيانا أن يتجلى على عبده على عبد صفة التواب والرحيم، وأنه يتوقف على صدور خطأ صغير وعظيم صغير أو عظيم فيصدر منه الخطأ ولو بالتعويل. وقد يطلع العبد على هذه الإرادة بالإمارة والدليل، كآدم عليه السلام لما قيل له يرحمك الله في جواب العطاس استدل به على الخطر والياس. وقد لا يطلع فيخطئ جاهلا ويذنب غافلا. ثم إذا صدر منه الخطأ تجلى عليه اسم التواب فيتوب، ثم صفة الرحمة فيرحم برفع درجاته ومغفرة الذنوب. وهذا هو السر في زلات الأنبياء ومشاجرات الصحابة وخطيات الأولياء. كثير هو التواب والرحيم کی جامعیت كثير هو انبیاء میں بھی صحابہ میں بھی اولیاء میں بھی ظاہر ہے کہ توابیت کی صفتیت کا جمع کرنا بھی تو ہے نا بھائی، اور اس میں رحیمیت کی صفتیت کا جمع کرنا بھی ہے، پھر ان دونوں کو جمع کر کے مرتبوں کو بڑھانا بھی ہے، اس میں مغفرت کا بھی ہے، اس کی وجہ سے وہ صورتیں پیش آتے بول رہے ہیں. عجیب لمبائی سلسلہ. اچھا آج جو ہے نا، یہ تو حصہ وہ تھا جو گزشتہ بیان میں آیا تھا اور اس ضمن میں سنایا گیا آپ کو کہ انسان کے اندر جو جامعیت ہے وہ اس کے کئی اعتبارات ہیں، اس میں سے ایک اعتبار گزشتہ سنایا گیا تھا اور دو اعتبار آج سنائے گئے، تو تین ہوئے. چوتھی چیز انسان کے اندر روح ہے، اور انسان کے جسم کے وہ جامعیت تھی وہ، اب اس کی روح یعنی ظاہر ہے کہ روح کی بھی جامعیت ہے، وہ صفات کا تعلق افعال کا تعلق روح سے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود روح کے بارے میں تھوڑی سی بات انسان کے نفس کی معرفت ہے، چونکہ انسان کی معرفت اور اس کی پہچان سے متعلق بات ہے، تو یہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی اقسام کیا ہیں، روح کے اثرات کیا ہیں، وہ بتاتے ہیں. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ چھوٹا ہے، ایک دو تین چار چھ صفحات ہیں بڑے بڑے والے، اس کو پھر پڑھیں گے.